الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى الى الاخره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورة النجم کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر 8 سے اس میں جو شروع کی 18 آیات ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیا اور خلاصہ تفسیر سے ایک مختصر تفسیر بھی پڑھ لی اس میں بھی کافی ساری ڈسکشنز ہوئی تھیں ہماری پھر اس کے بعد معارف و مسائل شروع کر لیے تھے تو یہ اب کافی ساری اس کے اندر تفصیل ہے اور یہ نسبتاً آسان بھی ہیں پہلے کم الفاظ تھے اور کم الفاظ کے ساتھ مشکل ہوتی ہے چیز سمجھنا لیکن یہاں پر حضرت نے کافی تفصیل کے ساتھ زیادہ الفاظ سے بات کو سمجھایا ہے تو ہم اس پر تھے پیج نمبر 195 پر ٹھیک ہے تو اس میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى یہ ساری جو آیات ہیں لے کر کے لقد رأى من آیات ربه الكبرى کہ تحقیق کے اس نے دیکھا اپنے کبیر اپنے رب کی بڑی بڑی آیات کو بڑی بڑی نشانیوں کو ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں پھر حضرت نے لکھا ہے کہ دو تفسیریں منقول ہیں اماموں کے نزدیک ائمہ تفسیر ائمہ امام کی جمع ہے ٹھیک ہے تو تفسیر کے جو لیڈرز ہیں امام کہتے ہیں لیڈر کو سردار کو ٹھیک ہے جو آگے لیڈ کرے راستے جو آپ کے یعنی سفر کو لیڈ کرے نا اس کو امام کہتے ہیں تو ائمہ تفسیر سے دو تفسیریں منقول ہیں ایک تو تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر جو لقد رأى من آیات ربه الکبرى کی بات ہو رہی ہے نا اور علمہ شدید القوا کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ کون ہیں یہ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ خود ہیں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ کی رؤیت کری اللہ تعالیٰ کی زیارت کری اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹھیک ہے تو یہ ایک تفسیر ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے تحت حضرت نے لکھا تھا کہ بھئی یہ جو اختلاف ہے نا تو یہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے علماء جو بات کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کرتے ہیں کوئی ایویڈنس ہوتی ہے نا پروف ہوتا ہے تو کیا ہے اس کے پیچھے پروف تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو دیکھنے والا معاملہ اگر ہوا بھی نا تو وہ تو معراج کے موقع پر ہوا تھا ہے نا لیکن یہ سورت جو نازل ہوئی یہ تو بالکل ابتدائی سورت ہے جو کہ معراج سے بہت پہلے نازل ہوئی تو اس کے اندر معراج کے واقعے کا ذکر ہونا یہ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن حضرت نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے نا یہ اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے یعنی اس کو جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے اس آرگیومنٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر حضرت نے لکھا تھا کہ جو اصل وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا بلکہ جبرائیل امین کو دیکھا یہ کہنے کی جو اصل وجہ ہے علماء کے نزدیک وہ حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام کا بتانا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا نا تو اب جو ہے نا وہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس پیج کے اوپر 195 پر ٹھیک ہے یہ حدیث مسند احمد میں ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب اس کو مسند احمد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر عربی عبارت آپ پڑھ لیجیے گا ویسے لیکن ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ کوئی گرامر کی کلاس تو ہے نہیں تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ایسے بنتا ہے کہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ امام شعبی ٹھیک ہے حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں تو امام شعبی پھر تابعی ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضرت مسروق یہ صحابی ہوئے. تو ان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے. پاس تھے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی گھر کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھتی تھیں، یہ پردے کے اس طرف بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے. تو بیچ میں جو ہے نا وہ پردہ جو ہے وہ لازمن ہوتا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ظاہر امہات المومنین ہیں، اگرچہ کہ امت کی ماں ہیں، لیکن ماں کا مفہوم یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بیچ میں پردہ نہیں، ماں سے تو کسی کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن امہات المومنین اس سے ایگزمپٹ ہیں. امہات المومنین کا جو لفظ استعمال ہوا نا قرآن کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے کسی فرد کے لیے ان سے نکاح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو امہات المومنین میں سے کسی نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد نکاح نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اسی امہات المومنین کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ ان کو ماؤں کا جیسا درجہ دینا ہے، عزت دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے، بلکہ ماؤں سے بھی زیادہ بلند ہے، ٹھیک ہے. لیکن پردے کے احکامات یہاں پر بھی اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غیر محرم والا معاملہ یہاں پر بھی ہے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پردے کا اہتمام فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اما عائشہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. ایک تو ہوتا ہے غرفہ، جو کہ اردو میں کمرہ کہتے ہیں جس کو، تو کمرہ جو ہوتا ہے نا اس کے بعد باہر جو ہے وہ ایک صحن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب صحن میں اچھی خاصی جگہ تھی، تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی قبر بنائی گئی، ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا 2 سال کے بعد تقریباً، تو ان کی بھی قبر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں بنائی گئی، اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اس کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک رکھا گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں تصویروں میں، یا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر بنائی گئی. تو اس وقت تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، تو ان کا کمرہ اندر تھا اور کمرے سے باہر نکلتی تھی دروازہ تھا، ایک رائٹ سائڈ کی طرف ایک دروازہ تھا، ٹھیک ہے. تو اس دروازے سے باہر صحن میں آ جاتی تھی، اور پھر جو لیفٹ ایریا تھا صحن کا وہاں پر یہ 2 قبریں تھیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا پکچر کرنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس کوئی ایسا ڈرائنگ اس وقت ٹول نہیں ہے، ورنہ آپ کو ڈرا کر کے بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ کمرے کا جو دروازہ تھا نا صحن میں نکلنے کے لیے، یہ تھا سیدھے ہاتھ کی طرف، رائٹ موسٹ اینڈ پر، ٹھیک ہے. تو اس دروازے سے باہر نکلتی تھیں، صحن میں آ جاتی تھیں، اور صحن میں جو لیفٹ ایریا تھا صحن کا، وہاں پر سب سے پہلے یعنی صحن کی لیفٹ دیوار کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تھی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یعنی صحن کے مڈل ایریے کی ڈائریکشن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی، ان کی قبر تھی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے کئی سالوں کے بعد، 12-13 سال کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، شہید ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت سے پہلے جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری بھی قبر جو ہے میرے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ ہی بنا دی جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پہلے ارادہ تھا کہ وہ خود یہاں پر دفن ہوں گی اپنے والد کے پیچھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس درخواست کے اوپر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور خود جو ہے نا وہ جنت البقیع میں دفن ہونے کا فیصلہ کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہاں پر جگہ عطا فرما دی، ٹھیک ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحن کے اندر قبر بن گئی نا، تو اس وقت پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ صحن کے اس ایریے میں، جس ایریے میں یہ 3 قبریں تھیں، ایک پردہ ڈلوا دیا، ایک ایسا پردہ ڈلوا دیا کہ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں گی نا، اس دروازے سے صحن والا دروازہ جو کہ رائٹ سائڈ پر تھا, تو وہ ڈائریکٹ پھر صحن کے بعد جو باہر نکلنے کا دروازہ ہوتا ہے, گھر سے باہر نکلنے کا دروازہ, تو ایک کوریڈور بن گیا کہ کمرے سے باہر نکلیں گی صحن میں, اور صحن سے ٹھیک سیدھا آگے جا کر کے پھر گھر کا دروازہ آ جائے گا, اور گھر کے دروازے سے باہر نکل جائیں گی اگر کبھی باہر جانے کی ضرورت پیش آئی تو. ٹھیک ہے, تو جس کو کوریڈور کہتے ہیں نا ہم اپنے گھر میں, کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو, کچھ پتلا سا ایریا کوریڈور کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو ایک کوریڈور بن گیا, تو جو علاقہ صحن کا تھا نا وہ اب پردے میں ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ پردہ پہلے نہیں کروایا, شوہر کی دفن کے وقت پردہ نہیں کروایا, والد کے دفن کے وقت پردہ نہیں کروایا, راہداری جزاکم اللہ. ٹھیک ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غیر محرم تھے, ان کے دفن کے بعد حالانکہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, عالم برزخ میں جا چکے ہیں, اور قبر بھی جو ہے مطلب اگر قبر میں زندہ بھی ہیں بھائی, ہے ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک, تو قبر میں بھی جو ہوتے ہیں بندہ زندہ ہوتا ہے, اس کو آپ سلام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اندر سے جواب بھی دیتا ہے, آپ کو سنائی نہیں دیتا وہ جواب, لیکن وہ جواب تو دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا اس سے حاجتیں نہیں مانگ سکتے ہیں, بے شک حاجت مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, نہ تو زندہ سے حاجت مانگ سکتے ہیں نہ مردہ سے حاجت مانگ سکتے ہیں, لیکن بھائی سلام جواب تو کر سکتے ہیں نا, تو لیکن وہ تو ٹنوں مٹی کے نیچے دفن ہوئے ہوئے ہیں, دیکھ تو نہیں سکتے باہر, رائٹ, باہر دیکھ تو نہیں سکتے نا, لیکن ایک ہوتا ہے نا حیا, ایک احساس ہوتا ہے انسان کے اندر, ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے, بے شک سامنے کوئی غیر محرم موجود نہیں ہے, وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن پھر بھی جو حیا کا ایک احساس تھا نا, یہ اتنا زیادہ غالب تھا, اتنا زیادہ غالب تھا کہ قبر سے بھی پردہ کیا, قبر سے بھی پردہ کیا. ٹھیک, تو اب اگر تھوڑا ہم اتنا تو نہ کریں, لیکن کچھ تو ہمیں احساس ہونا کہ جی جو سامنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے تو کم از کم پردہ کریں نا. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو فرض ہے نا, جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے اسی طریقے سے خواتین کے اوپر پردہ فرض ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے بات چل رہی تھی کہ یہ یعنی ان کے پاس صحابی جو ہے وہ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے, آواز کا پردہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن آواز کو منع کیا گیا کہ ایسا سافٹ کر کے بات نہ کرو غیر محرم سے, جس کو اردو میں لچدار آواز کہتے ہیں, سریلی آواز جس طرح کے جس کو کہتے ہیں, تو عورت سے کہا گیا کہ تم ذرا سخت آواز بنا کر کے لہجے میں غیر محرم سے بات کرو, لیکن آواز پردے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ہمارے علماء الحمدللہ بالکل کلیئر ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ بلا ضرورت آپ کو کیا, کیوں آپ بات کر رہے ہیں غیر محرم سے, ٹھیک ہے, لیکن ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے, جیسے آپ ماشاءاللہ شاپنگ کرنے کے لیے ساری کی ساری جاتی ہیں, تو دکاندار کوئی محرم تو نہیں ہوتا نا جسے کہ آپ بھاؤ تاؤ کر رہی ہوتی ہیں, چیزوں کی نیگوشیشن کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے جس طرح شاپ کیپر سے جو ہے وہ آواز کا پردہ نہیں ہوتا نا, اسی طریقے سے مفتی صاحب کے ساتھ اور شیخ صاحب کے ساتھ بھی آواز کا پردہ نہیں ہوتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے پھر ان لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتی تھیں, مسائل کے جواب دیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, تو ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ پاس تھے, تو رویت باری تعالیٰ کے مسئلے میں گفتگو تھی, یعنی باقاعدہ لیکچر چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا, صرف یہ نہیں کہ ایک حدیث سنا دی اور بس چلو, بلکہ باقاعدہ گفتگو چل رہی تھی. حضرت مسوخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَى. ٹھیک ہے, اس طرح سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق انہوں نے افق المبین کے پاس دیکھا, اور تحقیق ایک مرتبہ پھر دیکھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوری امت میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا. ٹھیک ہے, یعنی آیت تو بہت پہلے نازل ہو چکی تھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح تو بہت بعد میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو علوم کے سوال کرنا جو ہے نا, یہ سوال جواب جو ہے وہ شروع میں اس آیت کے بارے میں نہیں کسی نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں بات نہیں ڈالی کہ لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے اس کا. ویسے بھی جو سینئر صحابہ ہوتے تھے تو ان کا جو معاملہ تھا نا وہ کافی ڈفرینٹ تھا, وہ بہت زیادہ سوال جواب نہیں کیا کرتے تھے, بہت کم سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, ان کے ہاں تو
अमल बहुत यानी अमल असल मसला था उनका, ठीक ना, यानी उनकी फिक्रें जो होती थी वो हर वक्त अमल के ऊपर रहती थी। और शुरू के दौर के अंदर आजमाइशें और तकलीफें और परेशानियां भी इतनी होती थी कि वो तो उसी से हर वक्त डील करते रहते थे। तो इल्मी सवालात ऐसी चीजों के बारे में जिनसे कि आपके अमल का कोई खास ताल्लुक नहीं है, तो ये शुरू में कोई नहीं करता था इस तरह के सवाल, वक्त ही नहीं होता था, सोच ही उस तरफ नहीं जाती थी। लेकिन बाद में जाकर के जब चीजें सेटल डाउन हो गई, है ना, ये जो मारा मारी वाला सिलसिला खत्म हुआ और नई नस्ल सामने आई, नौजवान सामने आए, दीन में आए, आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी, नौजवान थी ना, राइट, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा तो इनके वालिद थे, वो सीनियर्स में से थे और पूरे सहाबा की वो एक नस्ल थी, ये तो अगली नस्ल की सहाबा कहलाएंगी, ठीक है ना, उम्र के एतबार से अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, छोटी उम्र थी ना बहुत ज्यादा। तो अब इनके पास माशाल्लाह वक्त भी था और इनका एक नौजवान का जज्बा भी होता है इल्म हासिल करने का ज्यादा, ठीक है, तो ये फिर इस किस्म के सवाल किया करती थी। जब भी तो ये उम्मत के अंदर मुज्तहिदा बनी, फकीहा बनी, आलिमा बनी, मुफ्तिया बनी, ठीक है। तो इन्होंने, मैं ये सब तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि कोई पूछे कि भाई आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले दरियाफ्त किए, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, इतने साल गुजर गए किसी ने दरियाफ्त ही नहीं किया। उसकी वजह आपको ये वजह समझा रहे हैं कि क्यों दरियाफ्त नहीं किया, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले दरियाफ्त किया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, सॉरी आप रज़ियल्लाहु अन्हा, तो हाँ, तो ये आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बात हो रही है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जिसके देखने का आयत में जिक्र है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, ठीक है, यानी मसरूक रज़ियल्लाहु अन्हा को आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि भाई मैंने सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम से इसके बारे में सवाल किया, ठीक है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया ये उन्होंने नहीं फरमाया, ठीक है ना, इस हदीस के अंदर उसका जिक्र नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये जवाब दिया, ये नहीं फरमाया आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने, ठीक है, बल्कि ये कहा कि जो भी उन्होंने जवाब दिया था तो उसके नतीजे में फिर उन्होंने अपना जो समझ थी ना, अपनी समझ वो मसरूक रज़ियल्लाहु अन्हा को बताई कि जिसके देखने का आयत में जिक्र है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो मर्तबा उनकी असली सूरत में देखा है। आयत में जिस रोयत का जिक्र है उसका मतलब यह है कि आपने जिब्राइल अमीन को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन को आसमान से जमीन की तरफ उतरते हुए देखा कि उनके जुस्से ने, जुस्सा कहते हैं फिजिकल जो बॉडी होती है, ठीक है, तो उनकी बॉडी ने जमीन और आसमान के दरमियान की फिजा को भर दिया था, इतने बड़े थे कि पूरा उफक जो है वो उससे फिल हो गया था उनके वजूद से। अच्छा, एक और हदीस, बल्कि यही जो है वो दूसरे अल्फाज में, कि सही मुस्लिम में भी ये रिवायत तकरीबन इन्हीं अल्फाज से मनकूल है और फतहुल बारी किताब तफसीर में हाफिज इब्न कय्यम, उनका पूरा नाम है, ने इब्न मरदविया से यही रिवायत इसी सनद के साथ नकल की है, जिसमें सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के अल्फाज ये हैं कि, यानी सिद्दीका आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस आयत के मुतालिक सबसे पहले मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि मैंने जिब्राइल को उतरते हुए देखा है, इन्नमा रअयतु जिब्राइला मुनहबितन, ठीक है। तो अब इस वाली जो हदीस है ना, तो इसमें बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से मनकूल हैं, ठीक है। तो एक सहाबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से सुनते हैं तो वो कभी होता है कि यानी एग्जैक्ट अल्फाज जो है वो आगे नकल नहीं करते, और कभी कोई और सहाबी सुनते हैं वो एग्जैक्ट अल्फाज आगे नकल कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो हदीस का जखीरा है ना, तो उसके अंदर एक ही टॉपिक के ऊपर, बल्कि एक ही वाकये के बारे में आपको कई कई हदीसें मिलती हैं, और उन हदीसों में आपस में कुछ अल्फाज के फर्क भी आपको नजर आते हैं, ठीक। तो इन सारी बातों को समझना पड़ता है, आसानी से इतना समझ में नहीं आता। حدیث کو پڑھ کر کے مسئلہ, ٹھیک ہے. اس وجہ سے حدیث جو ہے نا یہ بہت کمپلیکیٹڈ سائنس ہے, اس کے لیے جو ہے وہ بہت سارے علوم حاصل کیے جاتے ہیں تب کہیں جا کر کے حدیثوں کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ حدیثوں کے اندر اس طریقے کی بہت بہت ساری مختلف یعنی ڈفرینسز نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ اصل میں ہوتے نہیں ہیں, بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے کافی سارے علوم چاہیے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے مدارس کے اندر جو مردوں کے مدارس ہیں کم از کم, تو ان میں سات سال سارے علوم پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر آٹھویں سال جا کر کے بخاری شریف, مسلم شریف, سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی اور موطأ امام مالک, موطأ ابن احمد, ٹھیک ہے نا, اور دیگر اور حدیث کی کتابیں, یہ آٹھویں سال میں جا کے پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بیک گراؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, آگے فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زر سے اس آیت کا مطلب پوچھا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, ٹھیک ہے, کہ قَابَ قَوْسَيْنِ دو قوسوں کے برابر فاصلہ رہ گیا, او ادنا یا اس سے بھی کم, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, بس اس نے وحی کیا اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کیا, ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ تھا اس آیت کا. تو جب اس آیت کے بارے میں پوچھا ان صحابی سے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے حضرت عبداللہ, نہیں بلکہ شاید حضرت زر جو ہیں یہ بھی تابع ہوں گے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی, کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے, ٹھیک ہے, 600 بازو, جس طرح سے پرندے کے جو پر ہوتے ہیں نا, تو اصل میں اس کے یہ بازو ہوتے ہیں, بازو کے اوپر جو ہے وہ فیدرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کے جو ہے وہ بازو تھے, اور ان بازو کے اوپر بھی جو ہے نا کچھ اس قسم کی جیسے فیدرز پرندوں کے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت ما کذب الفؤاد ما رآ کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا اس حالت میں کہ وہ رف رف کے لباس میں تھے. رف رف کے لباس میں کا کیا مطلب, کہ رف رف جو ہے نا یہ اس سواری کو کہتے ہیں کہ جس سواری کے اوپر سوار ہو کر کے نبی علیہ السلام بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے, اس سواری کا نام رف رف ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی مکہ مکرمہ میں اپنے گھر سے لے کر کے بیت المقدس تک یہ براق پر گئے تھے, ٹھیک ہے. براق جو ہے وہ گھوڑا تھا, صحیح ہے, اور گھوڑے کے جو ہے وہ جو بھی تھے پر تھے, اور وہ بڑی لمبی لمبی اس کی جو ہے وہ چھلانگیں ہوا کرتی تھی. تو اس براق کے اوپر نبی علیہ السلام اور جبرائیل امین اور ایک روایت سے کہ میکائیل علیہ السلام بھی موجود تھے, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بیت المقدس گئے, پھر بیت المقدس سے اوپر براق پر نہیں گئے تھے, بلکہ ایک دوسری سواری لائی گئی تھی جس کو رف رف کہتے ہیں, اس کے اوپر گئے تھے. اب یہ سواری کیا تھی, اس کی شکل صورت یہ نہیں پتا, بظاہر کوئی ایلیویٹر ٹائپ کی چیز لگتی ہے, جیسے آپ ایلیویٹر پہ بیٹھ کر کے وہ جو لفٹ ہوتی ہے نا اس پہ بیٹھ کر کے بلڈنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں نا, تو یہ کوئی یہ لفٹ تھی, لیکن لفٹ کے ڈبے کی شکل کی تھی, جیسے کہ ہمارے یہاں لفٹیں ہوتی ہیں ڈبے کی شکل کی, یا یہ کہ کوئی اس شکل کی تھی جس شکل کی جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ اس یعنی اس وقت آئے بن کر کے آئے, ٹھیک ہے. تو اس عبارت سے ایسے ہی لگتا ہے کہ رف رف جو ہے نا وہ کوئی ایسی قسم کی چیز تھی کہ جس کے 600 بازو ہوتے ہیں, اور جس کے کہ یعنی ایسی بڑی سی وہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جو اس وقت تشریف لائے نا تو وہ رف رف کے لباس میں تھے, یعنی وہ یہی شاید ان کی اصل شکل تھی, رف رف والی شکل, ٹھیک ہے. تو جو بھی تھا اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ انہوں نے فرمایا. اچھا, اور زمین اور آسمان کی درمیانی فضا کو ان کے وجود نے بھر رکھا تھا,
ठीक है ना। बहरहाल अभी इतना तो कम से कम सुन लिया ना कि रफ रफ वो सवारी थी जिसके ऊपर ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को लेके जाया गया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रफ रफ ही की सूरत में वहां पर आए थे। इब्ने कसीर की तहकीक, ये सब रिवायात हदीस इब्ने कसीर ने, ये सब रिवायात हदीस इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में नकल करके फरमाया है कि सूरह नजम की आयात मस्कूरा में रोयत और कुर्ब से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रोयत और कुर्ब है। ठीक है, यानी ये जो आयात हैं वलक़द रआहु अल्लमहु शदीदुल क़ुवा से लेकर के आगे तक, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है। ये कौल सहाबा कराम में से हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जैसे कि ऊपर की दो हदीसों से हमने पढ़ा है ना, और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला, अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन, ठीक है, इन सब का ये कौल है। इसीलिए इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने आयात मस्कूरा की तफसीर में फरमाया कि इन आयात में जिस रोयत और कुर्ब का जिक्र है वो रोयत व कुर्ब जिब्राइल अमीन की मुराद है, जबकि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा उनकी असली सूरत में देखा था, फिर दूसरी मरतबा शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा के करीब देखा, और ये पहली रोयत नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई जमाने में। ठीक है ना, जैसे कि शुरू में हमने पढ़ा था ना कि ये सूरत वो पहली सूरत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को पढ़ करके सुनाई पूरी, बिल्कुल इब्तदाई जमाना था। अच्छा, जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूरह इकरा की इब्तदाई आयतों की वही लेकर आए, इसके बाद वही में फतरत यानी वक्फा पेश आया। ठीक है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो गार हिरा में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए थे ना, वो इंसान की शक्ल में आए थे। ठीक, बाकायदा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बाजू दो पैर सर नाक कान है, इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ऐसे आए थे। बाकायदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ करके जो है वो भेजा भी था, ये भी पूरा वाकया है सूरह अलक की तफसीर में। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, फतरत वही यानी वही आना बंद हो गई, और ये अच्छा खासा ढाई से तीन साल तक का अरसा था कि पांच आयतों के बाद कुछ भी नहीं आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ठीक है, तो उसका जिक्र कर रहे हैं कि इसके बाद वही में फतरत यानी वक्फा पेश आया जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गम और तकलीफ थी। इतना गम और तकलीफ क्यों थी, थोड़ी सी देर की मुलाकात के बाद, क्योंकि इस थोड़ी सी देर की मुलाकात के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो है ना वो निस्बत इत्तेहादी पैदा हो चुकी थी, यानी इतना कुर्ब पैदा हो चुका था, इतना एक होना यानी हो चुके थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब जो वो ढाई साल की जो जुदाई थी ना, ये जुदाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठीक है ना, ये एक रूहानी ताल्लुक, पक्का रूहानी ताल्लुक पैदा हो चुका था जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। ठीक है, इस वक्त तक अल्लाह ताला के बारे में कोई तफसीलात भी नहीं आई थी सिवाय इन पांच आयात के, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इकरा पढ़िए, बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम के साथ जिसने के पैदा किया। ठीक है, इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए कि आपका रब अकरम है, बड़ा करम वाला है, बड़ा इज्जतदार इज्जत वाला है। ठीक है ना, तो बस इतनी इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला के बारे में आई थी ना, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंटरेक्शन हुई थी वो तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। उन्होंने एक दफ़ा दबाया, हजरत जकरिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो पहली दफ़ा दबाया ना तो निस्बत की एक एक इनिशियल दर्जा जो कि निस्बत इल्काई कहलाता है, जो तसव्वुफ के मशहूर मशायख होते हैं उनके नज़दीक नज़दीक पूरे नाम है नस्बतों के, कि कमज़ोर नस्बत किसी के साथ आपका बन जाती, एक कमज़ोर ताल्लुक बन जाता है, फिर जो है वो एक ज़्यादा गहरा ताल्लुक बनता है, फिर उसके बाद एक और गहरा ताल्लुक बनता है, फिर उसके बाद एक और गहरा ताल्लुक बनता है। तो ये सब ताल्लुक की किस्में कहलाती हैं। ठीक है, इसको नस्बत भी कहते हैं। तो नस्बत इल्काई पहले पैदा हुई, फिर दूसरी दफ़ा जो भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नस्बत इस्लाही पैदा हो गई जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, और फिर जो तीसरी मरतबा भेजा,
ٹھیک ہے، اسکویز کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ السلام نے، تو نسبت اتحادی پیدا ہو گئی جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان۔ یہ جو نسبت اتحادی ہوتی ہے نا، یہ اتنی مضبوط ترین نسبت ہوتی ہے کہ اس کے بعد نا پھر آپ، یعنی آپ پھر جدائی برداشت نہیں کر سکتے اس کے بعد، اتنی مضبوط اتحادی نسبت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نسبت اتحادی کی وجہ سے جو ہے نا پھر سخت غم اور تکلیف میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، بارہا یہ خیالات دل میں آئے کہ پہاڑ سے گر کر جان دے دیں۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ والی جو نسبت اتحادی تھی یہ تو روحانی اور پاکیزہ نسبت تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی اگر کوئی تعلق، مطلب روحانی نہیں بلکہ جسمانی شہوانی تعلق جس کو کہتے ہیں، وہ اگر دو انسانوں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو کہ حرام بھی ہوتا ہے اور شہوت کا اس سے تعلق ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ایسے کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں ان شہوانی نفسانی محبت والے لوگوں میں کہ دل چاہتا ہے جی جان دے دیں، ہے نا، پہاڑ سے گرا دیں، لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے وہ یعنی رسٹ کا کاٹ لیتی ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا سی حرکتیں کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، بات کرنے کا دل نہیں چاہتا کسی سے، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، اور یہ شعر و شاعری جن کو آتی ہے وہ شعر و شاعری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں پر بھی اصل میں تعلق ہی ہو گیا ہوتا ہے، اور جب پھر جدائی ہوتی ہے اور ملاقات نہیں ہو رہی ہوتی جس سے تعلق ہے، تو وہاں پر بھی اسی قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ تعلق میں فرق صرف اتنا تھا کہ وہ جسمانی تعلق ہوتا ہے اور حرام تعلق ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ حلال اور روحانی تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بھی دل میں ایسے خیال آتے تھے کہ پہاڑ سے گر کر کے جان دے دیں، مگر جب کبھی ایسی صورت ہوتی تھی تو جبرائیل امین غائبانہ ہوا سے آواز دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی بس آواز آتی تھی، نبی علیہ السلام کو نظر نہیں آتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں، اور میں جبرائیل ہوں، تو ان کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھہر جاتا تھا اور سکون ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب کبھی ایسا خیال آیا اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے اس آواز کے ذریعے سے تسلی دی، مگر یہ تسلیاں غائبانہ تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ اب آپ دوبارہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ ایک روز جبرائیل امین بطحا کے کھلے میدان میں، بطحا جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی جو وادی ہے نا، اس کو وادی بطحا کہتے ہیں، تو بطحا کی وادی کے جو کھلے میدان میں اپنی اصلی صورت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے 600 بازو تھے اور پورے افق کو گھیر رکھا تھا۔ پھر جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آئے اور آپ کو وحی الہی پہنچائی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کی عظمت اور اللہ کے نزدیک جلالت قدر کی حقیقت روشن ہوئی، ٹھیک ہے، کہ یہ کون ہے، یعنی اس سے پہلے یہ ساری تفصیلات نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھیں، اب جو ہے نا یہ دوسری وحی آئی تب جبرائیل علیہ السلام کی پھر یہ ساری ڈیٹیلز بھی نبی علیہ السلام کو سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہوا کرے تو بیچ میں پوچھ لیا کریں لکھ کر۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود تفسیر مرفوع اور صحابہ اکرام کے اقوال کی بنا پر سورہ نجم کی آیات مذکورہ کی تفسیر یہی قرار دی ہے کہ اس میں رویت اور قرب جبرائیل علیہ السلام کا مراد ہے، اور یہ پہلی رویت ہے جو اسی عالم میں مکہ مکرمہ کے افق پر ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ ساری روایات تھیں یعنی یہ حدیثیں تھیں موجود، تو امام ابن کثیر جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر تو بہت بعد کی لکھی ہوئی ہے، شاید چھٹی صدی میں ہوتے تھے، یہ چھٹی صدی ہجری میں، تو اچھا بعض روایات میں اس رویت کی یہ تفصیل آئی ہے کہ جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، تو پھر جبرائیل امین آدمی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور بہت قریب آ گئے، فتدلہ، یہی تفصیل تھی نا کہ جیسے کہ سوئنگ کرتے ہوئے نیچے آ گئے، اور یہ جو نیچے آ رہے تھے تو وہ جو ان کی اصل شکل تھی نا، تو وہ اس سے گویا کہ چھوٹے ہوتے گئے، حتیٰ کہ ایک آدمی کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تاکہ نبی علیہ السلام کو اس بے ہوشی سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ جگائیں اور ان کو تسلی دیں کہ نہیں نہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔
اچھا دوسری روایت کا تذکرہ آگے سورہ نجم ہی کی آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى میں آیا ہے جو شب معراج میں ہوئی، مذکور صدر وجوہ کی بنا پر، یعنی اوپر جو جو جو, جو مذکور ہیں وجوہات نا، تو ان کی بنا پر عامہ مفسرین حضرات نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری روایت جو ہے وہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ذکر ہے اس کا. ابن کثیر کا مضمون تو ابھی اوپر گزرا ہے، قرطبی، ابو حیان، امام رازی رحمہ عنہم وغیرہ عموماً اسی تفسیر کو ترجیح دے رہے ہیں. سیدی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو امام جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو انہوں نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر کے عنوان میں بیان ہو چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں حق تعالیٰ کی رؤیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ رؤیت جبرائیل علیہ السلام مذکور ہے. نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی یہی تفسیر اختیار فرمائی ہے. ٹھیک ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو کہ بہت کم عمر پائی، 40 یا 42 سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اتنی کتابیں لکھ کر کے گئے کہ تعجب ہوتا ہے. خصوصاً ان کی سب سے بڑی جو چیز موجود ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح مسلم ہے حدیثی کتاب، تو اس کی انہوں نے شرح لکھی تھی. اچھا، بخاری شریف کی جو سب سے زیادہ اوتھینٹک شرح ہے وہ فتح الباری ہے، جو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی. چلیں، تو ان سب میں بھی یہی تفسیر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ میں. ٹھیک ہے، اچھا، اور دوسری مرتبہ میں بھی، یعنی نزلتاً اخرا میں بھی جبرائیل علیہ السلام کو ہی دیکھا تھا. اچھا، ذو مرتن فاستوى وهو بالافق الاعلى، یعنی طاقت والے تھے اور وہ افق کے اونچی والی جگہ پر تھے. تو اب اس کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ مرہ کے معنی قوت کے ہیں، یہ بھی جبرائیل امین کی دوسری صفت قوت و طاقت کی زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ وہی لانے والے فرشتے کے کام میں کوئی شیطان دخیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فرشتہ جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے فزیکلی، صحیح ہے، کیونکہ جبرائیل امین اتنے قوی ہیں کہ شیطان ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا. ٹھیک ہے، ویسے تو دوسرے فرشتے بھی شیطانوں سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام تو فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ مضبوط فرشتے ہیں، تو شیطان کوئی کیسے ان کے کام میں دخل اندازی کر سکتا ہے اور چوری کر سکتا ہے یا کچھ اور کام کر سکتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں فستوا، ذو مرتن کے بعد فستوا تھا، تو فستوا کے معنی ہوتے ہیں برابر ہو گئے. استوا یستوی کا مطلب ہوتا ہے برابر ہو جانا. ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ اول جب جبرائیل امین کو دیکھا تو وہ آسمان سے اتر رہے تھے، اترنے کے بعد افق بلند پر مستوی ہو کر بیٹھ گئے، یعنی بالکل سٹریٹ ہو کر کے، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے. افق کے ساتھ اعلیٰ کی قید میں یہ حکمت ہے کہ افق کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ ملا ہوا نظر آتا ہے وہ عموماً نظروں سے مخفی رہتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو بلڈنگز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں افق کا جو ادنا حصہ ہوتا ہے، جہاں پہ زمین اور آسمان گلے مل رہے ہوتے ہیں، ہے نا، یہ اردو کا محاورہ ہے کہ جہاں پہ وہ زمین ٹچ کرتی ہے آسمان سے، ٹھیک ہے، ٹچ تو نہیں کرتی لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے نا، تو وہ تو آج کل کے دور میں بلڈنگ سے چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں تقریباً سارے لوگ. ٹھیک ہے، لیکن پرانے زمانے میں جب بلڈنگز نہیں بھی ہوتی تھیں، پھر بھی پہاڑ ہوتے تھے، ٹیلے ہوتے تھے، درخت ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جنگل ونگل وغیرہ، تو ان کی وجہ سے بھی نا افق الادنا کا جو ایریا ہوتا تھا وہ اتنا کلیئرلی ویزیبل نہیں ہوتا، لیکن اوپر کا ایریا جو ہے وہ تو بالکل ہر ایک کے لیے ویزیبل ہوتا ہے، وہ تو اس میں تو ایون اسکائی اسکریپرز بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی آپ کی آنکھوں کے سامنے, ہے نا, افق الاعلیٰ کے سامنے تو کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے سوائے بادلوں کے, ٹھیک ہے نا, لیکن بادل ہمیشہ ہوتے نہیں ہیں. تو بہرحال تو اسی لیے افق بلند پر جبرائیل امین کو دکھلایا گیا. مکہ مکرمہ میں ویسے بھی کم ہی بادل آتے ہیں, سال میں ایک دو دفعہ بارش ہوتی ہے. ثم دنا فتدلا, تو دنا کے معنی ہوتے ہیں قریب ہو گیا, اور اردو میں کہتے ہیں نا ادنا, تو ادنا درجے کی چیز ہے جی, تو ادنا جو ہے نا وہ بھی یعنی زیادہ قریب, ٹھیک ہے, ادنا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ قریب, تو جو چیز چھوٹی ہوتی ہے نا وہ زیادہ قریب ہوتی ہے اور جو چیز بڑی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اردو میں نا ادنا کو کا لفظ استعمال کیا چھوٹی کے لیے, حالانکہ اصل مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ قریب, کیونکہ دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب, تو ادنا زیادہ قریب. تو ثم دنا فتدلا, تو دنا کے معنی قریب ہو گیا, اور تدلا کے لفظی معنی لٹک گیا, جس کو ہم نے وہ سوئنگ کے لفظ سے آپ کو سمجھایا تھا, مراد جھک کر قریب ہو جانا ہے. فکان قاب قوسین او ادنا, تو قابہ کمان کی لکڑی جہاں دستہ پکڑنے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے تیر کمان ہوتا ہے نا, تو اس میں جو کمان ہوتا ہے جس کو انگریزی میں بو کہتے ہیں, تو جو تیر چلانے والا بندہ ہوتا ہے نا تو وہ اس بو کو جس جگہ سے پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو دستہ کہلائے گا, ٹھیک ہے, پکڑنے کی جگہ کو دستہ کہتے ہیں, جیسے چاقو کا دستہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے کمان کا بھی دستہ ہوتا ہے. تو اس کے مقابل کمان کی ڈور ہوتی ہے تانت, یہ نہیں ایک تار ٹائپ کی چیز یا رسی سے بندی ہوئی ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے, ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو قابہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ یعنی یہ جو گویا کہ ایک ڈی شیپ بنتی ہے نا, لیٹر ڈی ہوتا ہے نا انگریزی کا, تو تیر کمان کی بھی جو یعنی کمان کی شکل ڈی کی طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے درمیانی فاصلے کو قابہ کہا جاتا ہے, جس کا اندازہ تقریباً ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو آدمی کا ایک ہاتھ ہوتا ہے تو اتنی بڑی ہے. تو یہ جو تیر کمان یعنی جو باقاعدہ جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں, جو بچوں کے کھیلنے کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں نا تو وہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ تو چھوٹے بچے نے کھیلنا ہوتا ہے, اس سے کوئی تیر بھی جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بندے کو جا کے مار دیں, تو بندہ مارنے کے لیے جو تیر بنایا جاتا ہے وہ خود بھی اچھا خاصا بھاری ہوتا ہے اور شارپ ہوتا ہے, اور اس کو چلانے کے لیے جو یعنی بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ اس کو پھینکنے کے لیے جو کمان ہوتی ہے نا وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے, یعنی اوور آل اگر آپ کمان کا سائز دیکھیں, اس کو زمین پہ رکھیں, کھڑا کریں زمین کے اوپر, تو شاید ایک بندہ جتنا لمبا جتنا اونچا ہوتا ہے اتنی اونچی جو ہے وہ کمان ہوگی, ٹھیک ہے, تو جب اس کمان کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں نا, یعنی جو کمان کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا تو وہ قابہ ہوتا ہے, وہ ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ بنتا ہے. اچھا, قابہ قوسین یعنی دو کمانوں کی قاب فرمانے کی وجہ, عرب کی ایک خاص عادت ہے کہ دو آدمی اگر آپس میں معاہدہ صلح اور دوستی کا کرنا چاہتے تھے تو جیسی اس کی ایک علامت ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی معروف و مشہور ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے دوستی کرتے ہیں یا کوئی وعدہ کرتے ہیں, اسی طرح دوسری علامت جس سے دوستی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا وہ یہ تھی کہ دونوں شخص اپنی اپنی کمانوں کی لکڑی تو اپنی طرف کر لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور کمان کی ڈور دوسرے کی طرف, ٹھیک ہے, اس طرح یعنی ٹھیک ہے, یعنی ڈی کو جو ہے نا ڈی کا جو وہ جو 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 اینگلڈ ایریا ہے وہ اپنی طرف اور جو ڈور کا ایریا ہے وہ دوسرے کی طرف, اسی طرح سے اگلا بندہ بھی اسی طرح سے کرتا تھا. تو اس طرح جب دونوں کمانوں کی ڈوریں آپس میں مل جاتی تو باہمی قرب و مودت کا اعلان سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, آج کل جیسے وہ بڑی بڑی کنٹریز کا ہوتا ہے نا, کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, G20 کانفرنس ہو رہی ہے وغیرہ, تو کیا کرتے ہیں وہ جی ایک دستخط کرتے ہیں, دستخط کرنے کے بعد سب ہاتھ ملاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہ جو عمل ہے نا دستخط کرنا کسی کاغذ کے اوپر, سب نے ایک ساتھ دستخط کر دیا,
تو جس طرح آج کے دور کے اندر یہ دستخط کرنا اور پھر ہاتھ ملانا یہ ایگریمنٹ کی نشانی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس دور میں جو ہے وہ دستخط اور ہاتھ ملانا وغیرہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس طرح سے اپنی قوسین کو جو ہے نا وہ ایسے ٹچ کر دینا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح جب دونوں کمانوں کی ڈوریں آپس میں مل جاتی ہیں تو باہمی قرب و موادت کا اعلان سمجھا جاتا تھا. اس قرب کے وقت ان دونوں شخصوں کے درمیان دونوں قوسوں کے قاب کا فاصلہ رہتا تھا، یعنی تقریباً دو ہاتھ یا ایک گز. اس کے بعد او ادنا کہہ کر یہ بھی بتلا دیا کہ یہ قرب و اتصال عام رسمی اتصال کی طرح نہیں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا. یعنی دو ہاتھ تو رسمی طور پر فاصلہ ہوتا ہے نا دو بندوں کے درمیان جب وہ دوستی کرتے ہیں، لیکن جبرائیل امین اور نبی علیہ السلام کے درمیان اس سے بھی تھوڑا کم فاصلہ رہ گیا تھا، خالی ایک گز سے بھی کم. آیات مذکورہ میں جبرائیل علیہ السلام کا بغایت قریب، یعنی بغایت قریب ہو جانا، بغایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہا درجہ، ہم کہتے ہیں نا انتہا درجہ، تو غایت کہتے ہیں لمٹ کو، یعنی بہت زیادہ درجہ قریب ہو جانا. اس لیے بیان فرمایا گیا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو وحی انہوں نے پہنچائی ہے اس کے سننے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اس قرب و اتصال کی وجہ سے یہ بھی احتمال نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو نہ پہچانے اور کوئی شیطان مداخلت کر سکے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور ان کی جو ہے نا وہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، آیوٹا آف ڈاؤٹ کی بھی گنجائش نہیں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اوحا کی ضمیر فاعل حق تعالی کی طرف راجع ہے. کیا مطلب؟ کہ اوحا کا مطلب ہوتا ہے اس نے وحی کی، تو اس کا جو لفظ ہے یہ پروناؤن ہوتا ہے جس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں. تو یہ جو اس ہے یہ کس کی طرف راجع ہے، کس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کری. ٹھیک ہے، اسی طرح عبدہی کی ضمیر بھی اس کا بندہ، یہ ضمیر کی ایک دوسری فارم ہو گئی، اس کا بندہ مجرور متصل والی ہے. خیر، تو عبدہی اس کا بندہ، تو کس کا بندہ؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ. تو کیا مطلب کہ یہ جبرائیل امین نے وحی کی یا جبرائیل کا بندہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ضمیریں جو ہیں وہ جبرائیل کی طرف راجع نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں. معنی یہ ہے کہ جبرائیل امین کو معلم کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بھیج کر حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی. تو جبرائیل علیہ السلام کون بنے؟ معلم بنے، ٹیچر بنے. دیکھیں یہاں پر ڈاکیا کا لفظ استعمال نہیں کیا، پوسٹ مین کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ معلم، استاد کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ڈاکیا ہوتا ہے نا، ڈاکیے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ڈاکیے کی کوئی عزت و اکرام نہیں ہوتا، وہ آتا ہے باہر ہی باہر سے دے کر کے چلا جاتا ہے، ہے نا، کوئی اس کو بٹھا کے چائے بھی نہیں پلاتا ڈاکیے کو. تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر ڈاکیے والا معاملہ نہیں تھا، یہاں پر استاد والا، معلم والا، عزت والا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، اللہ کا کلام لے کر آ رہے ہیں بھائی، کوئی مخلوق کا محبت نامہ، کوئی خطر اس قسم کی کوئی تھوڑی چیز لے کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ لے کے آنے والا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. تو استاد یعنی بڑی چیز ہوتی ہے، جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے استاد کا مقام دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کتنی بڑی چیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک علمی اشکال اور اس کا جواب. اچھا، اس سے پہلے یہ کہ نبی علیہ السلام اور جبرائیل امین کا پھر تعلق کون سا والا بنا؟ استاد والا بنا. ایک تعلق ہوتا ہے یعنی جس سے انسان سیکھتا ہے نا، تو وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے استاد، ٹھیک ہے، جو کہ کسی کتاب کو پڑھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، کتاب کے الفاظ بھی آپ کو بتا دیتا ہے، ہے نا، عبارت بھی تو پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، پھر اس عبارت کو ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استاد، معلم. ٹھیک ہے، ایک اور بھی شخص ہوتا ہے جس سے کہ ہم سیکھتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شیخ، ٹھیک ہے؟ وہ شیخ جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی آپ کو کتاب کی عبارت پڑھا بھی دیتا ہے، کبھی عبارت سکھلا بھی دیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے، اور کبھی وہ نہیں بھی پڑھاتا، وہ کتاب نہیں پڑھا رہا ہوتا، وہ کتاب کی عبارت نہیں سمجھا رہا ہوتا، بلکہ وہ آپ کو جو ہے نا، وہ آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا مربی ہوتا ہے. مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، اور تربیت کا مطلب ہوتا ہے صرف تعلیم دینا نہیں، بلکہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرنا. اور یہ اصلاح جو ہوتی ہے نا، یہ صرف کتاب کی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، بلکہ یہ جنرل اصلاح ہوتی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ معلم جو ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی معلم بھی اصلاح کرتا ہے؟ نہیں، معلم اصلاح جو ہے وہ کتاب سے ریلیٹڈ چیزوں پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ وہ اس کا کنسرن نہیں ہوتا، اس کا ایریا نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کی زندگی کے اندر باقی کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ شیخ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، اور ہر پہلو میں وہ آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، وہ شیخ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جبرائیل امین جو ہیں، وہ شیخ کا درجہ نہیں رکھتے، وہ کون سا درجہ رکھتے ہیں؟ معلم کا درجہ رکھتے ہیں، شیخ کا درجہ نہیں رکھتے. شیخ کا درجہ کون رکھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر؟ ٹھیک ہے نا، پتہ ہی ہوگا سب کو، کیونکہ پہلے بھی بات بھی ہو چکی ہے، آپ نے اور بھی کہیں سنا ہوگا. شیخ کا درجہ کون رکھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو نبی کا جو شیخ ہوتا ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، جبرائیل امین شیخ نہیں ہے. ہاں، جبرائیل امین جو ہے وہ استاد ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اہم تفسیر تھی جو کہ آپ کو بتا دی، چونکہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ دو الگ الگ تعلق ہوتے تھے نا، اسی طریقے سے ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. ہمارے بھی اوپر جو ہیں وہ کچھ لوگ استاد ہوتے ہیں، ہمارے معلم جن کو کہتے ہیں، اور کوئی ہمارا شیخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہمارے اوپر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے لیے قابل احترام، قابل عزت، اور دونوں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا ایریا الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑی تھوڑی چیزیں بیچ بیچ میں یعنی وہ بھی کرتی ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، کامن بھی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں، کہ بھائی استاد آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے کسی حد تک، ہے نا؟ اسی طریقے سے شیخ جو ہے وہ آپ کی تعلیم بھی کر رہا ہوتا ہے کسی حد تک، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو بیچ میں تھوڑی چیزیں کامن ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، ٹھیک ہے؟ لیکن ویسے ان دونوں کے رولز الگ الگ ہیں، جدا جدا رولز ہیں دونوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک شخص میں یہ دونوں رولز جمع ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ، ان دونوں کے درمیان معلم کا بھی تعلق تھا اور شیخ کا بھی تعلق تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، نسبت اتحادی تو ماشاءاللہ زبردست آپ نے نقطہ پکڑا ہے. ویسے کہ نسبت، انہوں نے جواب سوال لکھا ہے کہ لیکن نسبت اتحادی تو شیخ سے ہوتی ہے نا، جو حضرت جبرائیل امین سے ہوئی، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین جو ہے نا، یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایکسیپشنز نہیں ہے کیا؟ انسان، عام مسلمان کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ چار کر سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی کریں؟ 11 کریں، ہے نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کو کہ استثنائی معاملات کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے نسبت اتحادی والا معاملہ، چلے بلکہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں. جو آپ نے سوال کیا نا، بڑا اچھا سوال ہے، طالب علمانہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن جواب بھی ذرا سوچ لیں تو آپ بتا سکتی ہیں. یعنی آپ کے سوال، ان کا سوال باقی لوگ بھی ذرا غور سے سنیں، کہ انہوں نے پوچھا کہ نسبت اتحادی جو تصوف میں جو مشائخ بتاتے ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کے سامنے بھی ساجد نے کہا تھا نا، یعنی نسبت القائی ہوئی پہلی دفعہ بھیجنے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، پھر نسبت اصلاحی ہوئی، پھر نسبت اتحادی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی مشائخ جو تصوف کی زبان میں یہ چیزیں بتاتے ہیں، تو یہ تو شیخ کے ساتھ ہوتا ہے، نسبت القائی حاصل ہونا، نسبت اصلاحی حاصل ہونا، نسبت اتحادی حاصل ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام معلم تھے, شیخ تو نہیں تھے, ٹھیک ہے نا؟ تو نسبت جو بنتی ہے وہ تو انسان کے اپنے شیخ کے ساتھ بنتی ہے, معلم کے ساتھ تو نہیں بنتی. تو پھر یہاں پہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ شیخ نہیں تھے وہ معلم تھے؟ تو اس کا جواب ساجد نے جواب ویسے دے دیا ہے آپ کو آلریڈی, ایکسیپشن. لیکن واٹ واز دا ایکسیپشن, کیوں ایکسیپشن؟ ٹھیک ہے کہ باقی انسان جو ہیں وہ تو نسبت اتحادی بناتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت اتحادی کیوں نہیں بنائی, کیسے نہیں بنائی, کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑا آسان سے اس کا جواب ہے, نسبت اتحادی. چند باقی لوگوں کے شاید یہ سمجھ میں بھی نہ آ رہا ہو, لیکن جو یہ چیزیں پہلے سے پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں تو ان کو کم از کم انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ. تو ٹھیک ہے, تو کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ جو سالکات ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی ان ٹاپکس کو سن چکی ہیں پڑھ چکی ہیں, تو ان میں سے کوئی اگر جواب دے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت اتحادی, شیخ تو اللہ تعالیٰ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو اللہ کے ساتھ نسبت اتحادی کیوں نہیں بنائی بھائی؟ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نسبت اتحادی کیوں بنائی؟ بڑا آسان سا جواب ہے, نہیں آ رہا ذہن میں؟ کامن سینس جواب ہے بلکہ. یہ تو بھائی اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہی آئے تھے, نہیں وہ تو ٹھیک ہے. ہاں چلیں, آپ نے انہوں نے جواب دیا پرائیویٹ میسج میں کہ اللہ پاک سے ایسی مماثلت ممکن نہیں جو اس کے بعد ہو جاتی ہے نسبت اتحادی کے بعد. تو کیوں ممکن نہیں؟ یہ تو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, ایک لفظ لکھ دیں تو اس سے جواب ہو جائے گا. کیوں ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی مماثلت جو نسبت اتحادی سے ہو جاتی ہے؟ اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا. دعا والا رابطہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے بالکل, کیونکہ اللہ ڈائریکٹ نہیں میسج بھیجتے تھے, عبد ہیں. عبد والے لفظ سے تو جواب نہیں ملتا, جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بھیجتے تھے. ایک بڑا سادہ سا لفظ ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا. خیر چلیں بھائی, خالق اور مخلوق کا فرق آ جاتا ہے یہاں پر ماشاء اللہ. ٹھیک ہے چلیں, شاید اس کے منہ سے نکل رہا تھا اور آپ کی زبان سے آپ کے انگلیوں سے یہ ٹائپ ہو رہا تھا, بالکل اس کے اندر اتصال تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جا کر کے خالق اور مخلوق کا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ خالق ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں, مخلوق کی خالق کے ساتھ نسبت اتحادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے درمیان میں جبرائیل علیہ السلام جو کہ خود بھی مخلوق ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مخلوق ہیں, تو مخلوق کی مخلوق کے ساتھ نسبت اتحادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو عام ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے اور ہمارا جو شیخ ہوتا ہے وہ تو دونوں ہی مخلوق ہوتے ہیں نا, تو ادھر تو پھر مخلوق مخلوق یعنی یہاں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو اس وجہ سے استاد یعنی مرید کی اپنے شیخ کے ساتھ نسبت اتحادی ہو سکتی ہے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان نسبت اتحادی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, اچھا ایکسیپشن تو خیر وہاں بھی تھی تھوڑی سی, بہت تھوڑی سی یعنی ایک ایکسیپشن تو وہاں بھی تھی, تھوڑی سی نہیں کہیں گے لیکن ایک ایکسیپشن تو وہاں بھی تھی. وہ کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اور ابوبکر صدیق نبی نہیں تھے, تو اتنا فرق تو ایون وہاں بھی رہا. ٹھیک ہے, لیکن یہ فرق بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, خالق اور مخلوق کا فرق تو بالکل ہی لائک اپوزٹ ہے نا یہ تو. ٹھیک ہے, خالق بالکل ایک الگ چیز ہے اور مخلوق بالکل ہی اس کی نا ایک بالکل متضاد اپوزٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تو نسبت اتحادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. چلیں ٹھیک ہے, تو ٹائم بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا کلاس کا یہاں پر, تو روکتے ہیں, باقی آپ کی اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے. کہاں تک ویسے پڑھا ذرا مساج سے شام تو لگا لیں. چلیں جب میرے خیال میں یہ فرسٹ پیراگراف پورا ہو گیا تھا پیج نمبر 98 کے. ٹھیک ہے, آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے اب آپ نے کیا لکھا ہے, اس وقت تو ٹائم ختم ہو چکا ہے, تو اگر آپ واٹس ایپ کے اوپر بھیجیں ان شاء اللہ اگلی کلاس میں یاد رکھ کے اس کو ایڈریس کر دیں.